الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما خزان محترم ماہ رب الاول کا آغاز ہو چکا اور آج اس کی تیسری اور چوتھی شب ہے اور تیسرا دن گزر گیا. ایام عزا ظاہری طور پر اپنے اختتام کے نزدیک ہیں اور ایام عزا کے ختم ہونے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ غم حسین کا خاتمہ ہو جائے. غم حسین تو ہماری زندگیوں کا وہ حصہ ہے جو کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے چاہے ہماری زندگی کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے، غم حسین اس کے اندر ہمیشہ شامل ہوتا ہے. حتیٰ ہم اپنے گھروں کے اندر جو شادیاں کرتے ہیں ان شادیوں کے اندر بھی جو ابتدا ہے، ایک رسم ہے ہمارے یہاں، وہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. بس خدا بند عالم نے ایک ایسا تعلق ہمارا اور آپ کا بنایا امام حسین کے ساتھ الحمدللہ کہ یہ تعلق ہرگز ختم نہیں ہوتا. کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ہی اس مشکل کا مداوا کیا جاتا ہے. یعنی یہ عجیب غم ہے، انسان غم سے دور بھاگتا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ غم سے اور تکلیف کے موضوع سے دور رہے، لیکن غم حسین کو انسان یاد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان سکون پاتا ہے. یہ عجیب اس غم کی تاثیر ہے خداوند عالم نے جو اس کے اندر رکھی. لہذا ایام عزا البتہ اپنے اختتام تک آئے اور ہمارے یہاں برصغیر میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 ربیع الاول تک کی باقاعدہ مجالس ہوتی ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر چہلم کے بعد معمولاً مجالس ہونا ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد 28 سفر کو مجالس ہوتی ہیں، اس کے بعد 8 ربیع الاول کی مناسبت سے ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں 8 ربیع الاول تک کا ایک سلسلہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا. اور اس کے اندر یہ خوبصورتی یہ ہے، بس تیزی سے بیان کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں، اس کی آواز اگر وہاں سے بھائی کنٹرول کر لیں تھوڑا سا اس کی گونج کو، کہ خوبصورتی اس چیز کی یہ ہے کہ ہمارا یہ غم شروع ہوتا ہے جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے اور ہم اپنے اس فرش عزا کو ظاہراً اس سوگ کو جو برطرف کرتے ہیں اور فرش عزا کو جو اٹھاتے ہیں اصطلاحاً، وہ اس وقت اٹھاتے ہیں کہ جب نبی ربیع الاول کا دن طلوع ہو جاتا ہے، یعنی امام عصر کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی یہ ایک تعلق ہے امام حسین اور امام عصر کے درمیان کہ حسین علیہ السلام کا فرش بچھا کر تمہیں اس قابل بنا دیا گیا کہ اب تم اپنے زمانے کے امام کی خدمت کر سکو. یہ فرش عزا کی تاثیر ہے، اس قابل بنایا. اور یہ جو قابلیت آپ کو عطا کی کہ تم زمانے کے امام کا ساتھ دے سکو، یہ امام حسین علیہ السلام نے عطا کی. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اپنے یہاں مہمان بلایا، 2 مہینہ 8 دن امام حسین کا یہ دسترخوان ہے. امام حسین ہے یہ کارپیٹ نہیں ہے، یہ فرش اعضا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں دسترخوان ہے امام حسین کا. اس پر امام حسین نے بلا کر ہمیں عزت، شجاعت، شہامت، علم، بصیرت اور اس طرح کی مختلف چیزوں کو عطا کیا ہے. اور ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام ہی آئمہ علیہ السلام میں وہ شخصیت رہے کہ جنہوں نے قیام کیا اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. امام علی علیہ السلام میدان میں آئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کا درد یہی رہا کہ لوگ ساتھ دینے والے نہیں تھے. امام حسن مجتبیٰ میدان میں آئے اور میدان سے ہی امام حسن علیہ السلام کو جنگ ترک کر کے جانا پڑا، جس کو ظاہری طور پر ہم صلح نامہ کہتے ہیں، امام نے صلح نامہ لکھا. فقط امام حسین علیہ السلام آئمہ علیہ السلام میں وہ امام ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ قیام کیا اور ان کے ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا، اگرچہ تعداد میں مختصر تھے، اس کے باوجود چونکہ حق کی خاطر قیام کیا، قیامت تک کے لیے ان کا یہ قیام جو ہے وہ انسانوں کے لیے رہنمائی بن گیا. امام حسین بس وہ امام ہے کہ جنہوں نے مدد طلب کی، قیام کیا اور ناصران امام حسین نے ساتھ دیا. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے جو معیار ہے وہ کربلا ہے، مشعل راہ کربلا ہے، کربلا کے شہداء ہیں. کہ دیکھو اگر زمانے کا امام کا ساتھ دینا ہے تو کس کی طرف چلو، کس کی طرف دیکھو، کس کی پیروی کرو، شہداء کربلا کی طرف. اسی لیے عزیزوں ان چیزوں کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں جو پڑھتے ہیں اور چیزیں میں بتائی گئی ہیں، تمام چیزوں کے اندر حکمتیں موجود ہیں. اگر انسان حکمت سے اور تدبر سے، بصیرت سے کام لے تو قرآن کی آیات ہیں. قرآن نے کہا کہ حاضر بیان للناس، یہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہ بیان سب کے سامنے ہوا، تمام لوگوں تک پہنچے گا، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ ہدل ہدم و موعظت للمتقین. بیان سب کے لیے کیا جائے گا، سب کے کانوں میں اس کی آواز آئے گی، لیکن اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت کون لے گا؟ جس کا دل پاکیزہ ہوگا. اسی طرح مجالس عزا، اسی طرح آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، لیکن جو نصیحت حاصل کرنے والا دل ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بس یہ ایک اہتمام کیا، ہماری آمادگی ہے جس کو ہمیں اس قابل بنایا جاتا ہے 2 مہینہ 8 دن کے اندر، کہ دیکھو زمانے کے امام کی نصرت اگر کرنی ہے تو کہاں سے سیکھنی ہے؟ کربلا سے. اسی لیے میں آپ کا ہم نے بیان کر رہا تھا کہ جو ہم اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور اپنے کربلا میں ہونے کی جو آرزو کرتے ہیں وہ کس کو مخاطب کر کے کرتے ہیں؟ آپ اس آرزو کو فیا لیتنی کنت معکم، یا کننا جمع کر دیں اگر ہم سب ہوتے، فیا لیتنا کننا معکم اگر اجتماعی زیارت پڑھیں تو، وہ فیا لیتنی کنت معکم کیا ترجمہ ہے؟ اے کاش، فیا لیتنی اے کاش کنت معکم میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ جو آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوتا، کس سے کہا؟ یہ آپ نے امام حسین سے نہیں کہا، یہ آپ نے حضرت عباس کی زیارت میں نہیں کہا، یہ آپ نے حضرت شہزاد علی اکبر کی زیارت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ شہداء کربلا کی زیارت کا ٹکڑا ہے. آپ نے شہداء کربلا کو مخاطب کر کے کہا، فیا لیتنی اے کاش کنت معکم میں آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز و فوزا عظیما، تو جس فیض پر آپ فائز ہوئے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس فیض عظیم پر فائز ہو جاتا. یہ آپ شہداء کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں، طبتم اے شہداء کربلا، تم نے حسین کا ساتھ دے کر ابدی طہارت حاصل کر لی. طبتم فقط تم پاک اور طیب نہیں ہوئے، تابت الارض التی فیہا دفنتم، جس زمین پر تمہیں دفن کیا وہ زمین تمہارے وجود کی وجہ سے پاک و پاکیزہ ہو گئی. یعنی اب کربلا میں جو جاتا ہے اگر وہی بصیرت کی آنکھ لے کر آئے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کربلا سے اپنے لیے طہارت کا پیغام لیتا ہے، کربلا سے اپنے لیے شجاعت کا پیغام لیتا ہے، کربلا سے اپنے لیے ہمت کا پیغام لیتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے 40 سال پہلے ایک پیغام امام خمینی نے کربلا سے لیا، جو انہوں نے بیان کیا ہمارے پاس جو کچھ ہے کس چیز کی بدولت ہے؟ محرم کی بدولت. جو کچھ ہے کس چیز کی بدولت ہے؟ سفر کی وجہ سے. جو کچھ ہے عاشور کی وجہ سے، یعنی امام حسین کی وجہ سے. اور اس پیغام سے تاثیر لیتے ہوئے ایک اور شخصیت جو ابراہیم زکزکی ہیں نائجیریا کے، انہوں نے پیغام لیا، اتنی طہارت حاصل کی امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہداء کے ذریعے سے کہ نائجیریا کی جس سرزمین پر ایک شیعہ نہیں ہوتا تھا 40 سال کے اندر میں لاکھوں شیعوں کو انہوں نے جو ہے وہ وجود میں لے کر آ گئے. یہ طہارت کربلا ہے. بس عزیزوں ہم اور آپ اس سفر کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، آج ہمارے 2 مہینے 3 دن گزر گئے. یہاں پر ایک نقطہ آغے علوی ہے، ظاہراً گرگانی ان کا پورا نام ہے، ان سے بیان کروں، ایک بہت محسوس تر نقطہ ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھوں گا. کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اتنے دن کربلا کے ساتھ گزارے، اس کی اب وہ مثال دیتے ہیں، خوب توجہ سے سنیے ان چیزوں کو. آخری دن ہے، ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے، ہر سال سیکھتے ہیں، ہر سال سیکھنا چاہیے، لیکن ہر آنے والا سال گزشتہ سال کی نسبت ایک درجہ آگے ہونا چاہیے۔ جیسے کلاس کے اندر ہوتا ہے، بچہ چھوٹی کلاس میں آتا ہے، ایک سال گزرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اگلی کلاس میں جاتا ہے، پھر اگلی کلاس میں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرش اعضا بھی یہ کام کرتا ہے، اس سے بڑی دانشگاہ اور کیا ہوگی، اس سے بڑا مکتب اور کیا ہوگا، اس سے بڑا اسکول اور کیا ہوگا، جہاں پر سکھانے والے معلمین امام حسین و حضرت عباس جیسے ہوں، جہاں ایسی شخصیات سکھانے والی ہوں، تو پھر اس سے بڑا پیغام کیا ملے گا۔ یہ آغا علوی بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان 10 منٹ کے لیے کسی عطاری کی دکان میں چلا جائے، عطر فروش کی دکان میں چلا جائے، 10 منٹ کے لیے وہاں کھڑا ہو جائے، جہاں پہ عطر ہیں، پرفیومز ہیں اور خوشبو ہے اس پورے ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ شخص لے کر کسی پرفیوم کو لگا نہیں رہا، خوب غور کیجیے گا، اس مثال بہت محسوس مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو وہاں پر گیا، عطاری کی دکان پر گیا، پرفیوم کی دکان پر گیا، اس نے وہاں سے لے کے کوئی پرفیوم خریدا نہیں، لگایا نہیں اپنے، لیکن عطاری کی دکان میں آیا ہے۔ چونکہ اس دکان کی خصوصیت کیا ہے، کس کی دکان ہے، عطاری کی، پرفیوم کی دکان ہے، خوشبو پوری فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب یہ شخص 10 منٹ بعد اس دکان سے نکلے گا تو کیا ہوگا، اس کے اندر سے پرفیوم کی اور اچھی خوشبوؤں کی مہک آنا شروع ہو جائے گی، ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر انسان 10 منٹ کے لیے قصائی کی دکان پہ چلا جائے، جہاں گوشت ٹنگا ہوا ہو چاروں طرف، اور 10 منٹ تک اس دکان پہ کھڑا رہے، تو کیا ہوگا، جب 10 منٹ بعد باہر نکلے گا تو اس انسان کے وجود سے گوشت کی بسیند آئے گی، ہلکی ہلکی بو سی آئے گی کہ گوشت کی، ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا، مثال محسوس ہے، محسوس ہے۔ انہوں نے کہا 10 منٹ کے لیے آپ عطاری کی دکان پر جائیں تو عطاری کی خوشبو لے کر نکلتے ہیں، 10 منٹ کے لیے قصائی کی دکان پہ کھڑے ہوں تو گوشت کی بو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں۔ یہ جو آپ نے 2 مہینہ 8 دن امام حسین علیہ السلام کے فرش پر اپنا وقت لگایا، ایک مجلس میں نہیں، ادھر سے اٹھ کے دوسری مجلس، وہاں سے تیسری مجلس میں گئے، اتنی ساری وقت لگانے کے بعد یہ دیکھو کہ تمہارے اندر حسینی رنگ کتنا آیا۔ بہت محسوس مثال ہے کہ 2 مہینہ 8 دن امام حسین کے ساتھ ہو، 40 دن تم نے خداوند عالم نے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کو بلایا، 30 دن کے حضرت موسیٰ گئے، خدا نے 40 میں اس کو تبدیل کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے اس کو بلایا، 30 دن کا وعدہ کر کے آئے، پھر 40 میں بدل دیا گیا۔ وہ 40 دن بہت ہیں، 40 دن کے بعد ہم تو اضافی دن گزار رہے ہیں امام حسین کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اس کے اندر دیکھو کہ تم نے اتنے دنوں کے اندر اتنے فرشوں پر جو بیٹھے ہو، کتنا حسینی رنگ و بو کو اپنے اندر جذب کیا ہے، تمہارے وجود کا کتنا حصہ بنا ہے۔ یہ جو رنگ و بو امام حسین کے فرش سے ملتا ہے، یہ پوری سال کے لیے کفایت کرتا ہے۔ جیسے ایک گاڑی ایک واش روم اس کے اندر آتی ہے، ایک ورک شاپ کے اندر آتی ہے، جہاں اسے دھویا جاتا ہے، گاڑی واش کی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، گاڑی گندی ہوتی ہے، میل کچھ الگ ہوتا ہے، جب اس کو دھو دیا جاتا ہے تو گاڑی صاف ہو جاتی ہے۔ ورک شاپ سے نکلنے کے بعد اب گاڑی دوبارہ روڈ پر آتی ہے، کچھ دن اسی صفائی کے ساتھ گزارا کرتی ہے، پھر واپس ورک شاپ میں آتی ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی عظیم ورک شاپ ہے جو خدا نے سال میں ہمیں عطا کی ہے، 2 مہینہ 8 دن خدا اس ورک شاپ میں ہمیں رکھتا ہے، ہر بہتے ہوئے آنسو کے اوپر ہمارے گناہوں کو بخش رہا ہوتا ہے، ہر بہتے ہوئے آنسو پر ہماری طرف خصوصیت سے توجہ کرتا ہے، خصوصیت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، ہر بہتا ہوا آنسو ہمیں امام حسین اور خدا کے قریب کرتا ہے۔ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں، زیارت اربعین میں آپ نے پڑھا کہ انی سلم لمن سالمکم، اے میرے امام حسین علیہ السلام، میں اس کے ساتھ جڑا ہوں جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، حرب لمن حاربکم، اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں جس سے آپ کی جنگ ہے، انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوں، رسول کا قرب حاصل کرتا ہوں، امام علی کا، جناب سیدہ کا، امام حسن کا قرب حاصل کرتا ہوں اور آپ کا قرب حاصل کرتا ہوں۔ یعنی امام حسین کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کے بھی نزدیک ہوتا ہے اور پنجتن پاک کی ہستیوں کے نزدیک تر ہو جاتا ہے، یہ امام حسین کا مکتب ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، آخری ایام مجالس کے ہمیں ان چند دنوں کے اندر اس بحث کو تھوڑا سا اور دقت سے سمجھنا چاہیے کہ واقعی اتنا عرصہ امام حسین نے ہمیں بلا کر بٹھایا ہے، اتنا عرصہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہمیں رزق ملا آنسو بہانے کا، یہ آنسو ایسے ہی نہیں آ جاتے، ان آنسوؤں کا بھی کوئی قصہ ہے، ان آنسوؤں کی بھی کوئی داستان ہے، ان آنسوؤں کے پیچھے بھی خداوند عالم کی رحمانیت ہے، خدا کا رحم ہے. آگے شیخ انصاریان بیان کرتے ہیں، ایران کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ آئے اپنے والد کے ساتھ، جب چھوٹے سے تھے، حضرت ابراہیم ان کو لے کر آئے اور مکے میں ان کو رکھ کر، ان کی اپنی وائف کو، زوجہ کو رکھ کر چلے گئے، اور خدا سے دعا کی کہ ربی انی اسکنتو، میں نے اپنی جو ہے وہ فیملی کو اس وادی کے اندر سکونت دی، غیر ذی زرع، کہ جس کے اندر کوئی زراعت نہیں، پانی نہیں ہے. پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے مہربان فرما. وہاں حضرت اسماعیل نے کیا کیا، ان کی والدہ جناب حاجر پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر پھرتی رہیں، جس کو صفا و مروہ قرار دیا گیا اور اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا. اس کے بعد حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی کا چشمہ نکل آیا جو آج تک موجود ہے. شیخ انصاریان جو ایران کے ایک بزرگ عالم ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند والا ہے. اگر خداوند عالم اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمین سے ایسا چشمہ جاری کر سکتا ہے کہ جو اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے، تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی ایک ایسے ہی چشمے کے مالک ہیں. فرق کیا ہے اسماعیل کے چشمے میں اور جناب امام حسین کے چشمے میں؟ اسماعیل علیہ السلام کا وہ چشمہ مکے کی سرزمین پر ہے، جسے زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے. حسین علیہ السلام کا وہ چشمہ ہر مومن کے دل کے اندر موجود ہے، کہ جب ایک مومن امام حسین کو یاد کرتا ہے تو اس چشمے سے پانی بہتا ہوا اس کی آنکھوں کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے. درود پڑی محمد والے. ایسا راستہ خدا نے اس سعادت تک ہمیں پہنچایا، 2 مہینہ 8 دن ہمارا سفر امام حسین کے ساتھ رہا. ہمیں دیکھنا ہے کتنا حسینی رنگ و بو ہمارے کردار کے اندر آئے، کیونکہ یہ زیادتی ہوگی کہ انسان پرفیوم کی دکان میں جائے، 10 منٹ کے اندر واپس آئے تو وہاں کا رنگ اور بو ساتھ لے کر آئے، اور 2 مہینہ 8 دن کے اوپر اس کے اوپر کوئی رنگ و بو نہ چڑھا حسینیت کا. عزیزوں، جو آئندہ آنے والا دور ہے وہ بھی امام عصر کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول میں نے جیسے عرض کیا 8 ربیع الاول آخری ہمارا دن ہوتا ہے، 9 ربیع الاول کو سوگ بڑھتا ہے چونکہ امام زمانہ کی حکومت کا پہلا دن ہے، اور یہ وہی امام ہے کہ جن کے آنے کے بعد کربلا کے مقتولوں کا بدلہ لیا جانا ہے. عین طالب و بدم المقتول بے کربلا، دعائے نطبہ کا ٹکڑا ہے جو آپ مومنین ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. لیکن عزیزوں، اس کی آمادگی اہم ہے، اس دور میں داخلہ کیسے ہے وہ اہم ہے. اب اس عنوان سے جو آپ کے سامنے موضوع میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امام عصر کے دور کی جو زندگی ہوگی اس زندگی کو کیا کہیں گے ہم، اور اس زندگی کے کچھ لوازمات ہیں، اس تک کیسے پہنچیں گے. میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ سرنام کلام کے طور پر پڑھی، سورہ فرقان کی جو 25واں سورہ ہے، اس کی آیات 63 سے لے کر اور آخر تک کی ہوں گی ہماری، 63 سے لے کر آگے تک کی آیات. پہلی آیت میں نے پڑھی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں کا ان کے سامنے آمنا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں تمہارے اوپر ہماری طرف سے سلامتی ہے. آج جتنا وقت ہوگا پہلی آیت پر آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کروں گا. خداوند عالم کی اگر مخلوقات کو آپ دیکھیں جو زمین پر ہیں، تو کئی قسم کے مخلوقات ہیں، لیکن جو بنیادی مخلوقات ہیں وہ وہی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، اور پھر انسان کو بھی حیوان کی صنف میں ہی رکھا، 9 میں رکھا جاتا ہے. اب جمادات، دیوار، پہاڑ اور یہ ساری چیزیں جن کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، نباتات پودے ہو گئے اور حیوانات ہو گئے. آ جاتے ہیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، حیوانات میں انسان کو کہا گیا، انسان حیوان ناطق ہے، وہ حیوان کے جو گفتگو کرتا ہے، جس کی بات دوسرے کو سمجھ میں آتی ہے، جس کے پاس منطق ہے. اب یہاں پہ بعض لوگوں نے منطق کا معنی عقل، دلیل، برہان یہ لیا ہے. اب انسان اور حیوان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، اور ایک چیز ہے جو انسان اور حیوان میں فرق رکھتی ہے. مشترک چیزیں کیا ہیں انسان اور حیوان میں؟ انسان بھی چلتا پھرتا ہے، حیوان بھی چلتا پھرتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا، میں تیزی سے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. انسان بھی چلتا پھرتا ہے، حیوان بھی چلتا پھرتا ہے. انسان بھی کھاتا پیتا ہے، حیوان بھی کھاتا پیتا ہے. انسان بھی تولید نسل کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، افزائش نسل ہوتی ہے، حیوان بھی افزائش نسل کرتا ہے، اس کی نسل آگے بڑھتی ہے. انسان کو بھی ظاہری موت آتی ہے، حیوان کو بھی ظاہری موت آتی ہے. یہ تمام چیزیں مشترک ہیں.
لیکن انسان اور حیوان میں جو امتیاز ہے، جس چیز کی وجہ سے انسان کو حیوان سے اوپر برتری دی گئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کی عقل ہے۔ عقل کی بنیاد پر انسان کو حیوان سے اوپر کا درجہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ عقل جو انسان کو صحیح اور غلط کی رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس انسان اور حیوان کے درمیان جو فرق ہے وہ عقل ہے۔ عقل انسان کا وہ بنیادی امتیاز ہے کہ جو خدا بند عالم نے انسان کو دے کر اس زمین پر بھیجا ہے، انسان اس عقل کے ساتھ آیا۔ انسان شاہکار خلقت بھی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ شاہکار خلقت سے کیا مراد ہے؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں، یعنی ایک بنانے والا جو خالق ہوتا ہے، سانے ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، وہ بہت سی چیزیں بناتا ہے، لیکن انہی چیزوں میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر بنانے والا خود اپنی داد اور تحسین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی چیزوں میں یہ جو چیز بنی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بنانے والے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ انسان، اس پوری کائنات کو خدا بند عالم نے بنایا ہے، جسے دیکھ کر میں اور آپ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کائنات کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں، ہم دریاؤں کو، پہاڑوں کو، افلاک کو، زمین کے نیچے خزانوں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم تعجب کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں واہ کیا شاندار خدا کی خلقت ہے۔ خدا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہیں بھی نہیں کہتا واہ خدا نے کیا بنایا ہے۔ واحد جگہ خدا نے جہاں کہا واہ خدا نے کیا بنایا ہے، وہ انسان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جب انسان کی خلقت کا تذکرہ آیا تب خدا نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ کہ جس نے، جو بہترین بنانے والا ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ جو شاہکار خلقت ہے انسان، اس کا امتیاز عقل ہے۔ یہاں یہ نقطہ ذہن میں رہے، اگلی گفتگو کی طرف آ جاتا ہوں۔ اب جو ہم نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے عزیزان محترم، وہ زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ چونکہ انسان اور حیوان کا بنیادی فرق کیا ہو گیا؟ عقل۔ یہی سے ایک نتیجہ نکلا کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ عاقلانہ زندگی۔ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ انسان اور حیوان کا فرق کس چیز میں؟ عقل کے ذریعے سے۔ تو انسان کی زندگی کا جو ہے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ عاقلانہ زندگی کا ہونا چاہیے۔ انسان کو عاقلانہ اپنا زندگی کا طرز عمل اپنانا چاہیے، عقلانہ طرز زندگی ہونا چاہیے انسان کا، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ یہ جو عقلانہ زندگی ہے، یہ دور امام عصر میں شکوفہ ہوگی۔ یعنی جس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک کلی ہے جو اپنے وقت پر کھلتی ہے، کلی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کھلتی ہے، جب اس کا پورا وقت آتا ہے وہ کلی کھل کر ایک پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عقل کی شکوفائی کا جو زمانہ ہے وہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت کا زمانہ ہے۔ جس زمانے میں انسان اپنی صلاحیت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ امام عصر کی حکومت ہے۔ عقلانہ ترین زندگی انسان کی ہوگی امام کے دور میں۔ اس کی بہت ساری علامات میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، یا روایات کہہ لیجئے۔ ایک روایت یہ کہ جب امام تشریف لے کر آئیں گے، انشاءاللہ منتظر ہیں نا امام کے، انشاءاللہ خدا کرے ہمارا انتظار سچا ہو، انشاءاللہ ہم اس انتظار میں سچے بھی ہوں، باوفا بھی ہوں انشاءاللہ۔ امام تشریف لے کر آئیں گے، روایت نے بیان کیا کہ کیا کریں گے، امام آنے کے بعد لوگوں کی عقلوں پر اپنا ہاتھ پھیریں گے۔ کیا ہوگا؟ اس ہاتھ پھیرنے سے انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، یہ روایت ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ امام تمام انسانوں کو ایک بڑے سے میدان میں جمع کریں گے، کتنے عرب انسان ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، سب کو ایک ایک کر کے امام ہاتھ کے نیچے سے نہیں نکالیں گے۔ یعنی امام کی حکومت کے اندر عقل اپنی شکوفائی تک پہنچے گی، عقل استعمال کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ عقلانہ طرز زندگی بیان کر رہا ہوں کہ انسان آئندہ کے دور کو دیکھتے ہوئے پہلے سے تیاری کرے تو عقل مند کہلاتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو آئندہ کے دور کو دیکھتے ہوئے پہلے سے تیاری کرے۔ امام کا دور عقلانہ زندگی کا دور ہوگا۔ اس عقلانہ زندگی کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی اس بنیادی طہارت کی طرف آئے گی جس طہارت پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، انسان تیری فطرت خدائی فطرت ہے، خدا نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں آ کر مختلف چیزوں کے اندر پڑھ کے آلودہ ہو جاتا ہے۔ امام کے زمانے میں کیا ہوگا؟ انسان اپنی اس فطرت کو پائے گا، طہارت کی طرف آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب طہارت انسان کو حاصل ہوگی، گناہوں سے دوری. وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جہاں خطا، گناہ، نافرمانی، معصیت الہی کا تذکرہ ہے کہ انسان نے خطا کی، گناہ کیا اور خدا کی حدود کو توڑا، اس کے بعد کی آیتوں میں خداوند عالم نے بیان کیا افلا تعقلون، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی، کیا تم نے عقل کو استعمال نہیں کیا، کیا تم عقل استعمال نہیں کر سکتے تھے. یہ جو قرآنی سوال ہے کہ کیا عقل نہیں تھی، عقل استعمال نہیں کیا، یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ اگر تم عقل استعمال کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ گناہ سے بچتے. عقل استعمال کرتے تو کیا ہوتا؟ معصیت سے بچتے. مثلا سورہ یاسین کی ایک آیت تیزی سے پڑھتا ہوا نکل جاؤں، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد ہم سب ہیں نا، ہم سب سے خدا مخاطب ہے. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تجھ سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا، عہد نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان کہ تو شیطان کی بندگی اطاعت نہیں کرے گا؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تیرا کھلا دشمن ہے. ایسا دشمن نہیں جو کسی کونے میں بیٹھا ہو، کھلا دشمن ہے، کھلی دشمنی کر رہا ہے. اس نے خلقت آدم کے وقت، تخلیق آدم کے وقت قسم کھائی تھی، فبعزتک، اے خدا تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں اس پوری انسانیت کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو مخلص ہوں گے، تیرے ہوں گے، یعنی علی مرتضیٰ کی طرح ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے، انہیں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. خوب، شیطان کھلا دشمن ہے. وہ ان اعبدونی، اور تم کیا کرو گے؟ میری بندگی کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَزَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، شیطان نے تمہاری اکثریت کو گمراہ کر دیا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی جسے استعمال کرتے؟ یہ خدا ہے قیام قرآن کے اندر کہہ رہا ہے. خب، جب عقل کامل ہوگی کیا ہوگا؟ انسان خطا سے بچے گا، انسان معصیت سے بچے گا، انسان گناہ سے بچے گا. اسی لیے آپ اولیاء خدا کے اندر آ کر دیکھیں تو آپ کو گناہ نظر نہیں آتے. مثلا جو معصوم ہستیاں ہیں ان کی زندگی میں کوئی خطا کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے زمانے کی عاقل ترین شخصیات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنا انسان کی عقل بڑھتی جاتی ہے، گناہ، خطا، نافرمانی، معصیت خدا میں کمی آتی چلی جاتی ہے. وہ آگے چل کے میں بیان کروں گا، عقل کا تعلق عبادت سے ہی ہے. لہذا عاقلانہ زندگی امام کے دور میں ہوگی. اب اس دور کے اندر جب مجھے اور آپ کو جانا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب کسی سمت جا رہا ہوتا ہے، اس سے متعلق اپنی آمادگی کرتا ہے، آمادہ ہو کر جاتا ہے. ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا عزیزان محترم، ہمیشہ کوفے والے امام حسین علیہ السلام کے منتظر تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس انتظار کے اندر فقط اطلاع تھی ان کو کہ امام حسین کوفہ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کی آمادگی نہیں تھی. آمادگی کے ساتھ اگلا مرحلہ عشق نہیں تھا. ان کا انتظار اطلاع کے اوپر تو تھا کہ ہاں حسین نکل گئے مکے سے اور آ رہے ہیں کوفے کی طرف، منتظر تھے، لیکن کون سے منتظر حالت تھی ان کی؟ فقط ایک اطلاع تھی انہیں، نہ آمادگی تھی امام حسین کے اعتبار سے اور نہ اس کا عشق تھا. خدا نہ کرے میرا اور آپ کا امام عصر کا انتظار بھی ایسا ہی ہو، ہمیں بھی ایک اطلاع ہے امام آئیں گے، نہیں ہے کون بیٹھا ہوا ہے جس کو اطلاع نہ ہو؟ سب کو اطلاع ہے امام نے آنا ہے، ہم انتظار کی حالت میں بھی ہیں. لیکن خدا نہ کرے کہ یہ انتظار فقط ایک آگاہانہ انتظار ہو. آگاہی بھی کون سی؟ ظاہری. یہ انتظار جب تک آمادگی والا انتظار نہیں ہوگا اور اس سے بڑھ کر عاشقانہ انتظار نہیں ہوگا، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا اپنی بات. آپ اور میں کسی سفر پر جائیں، مثال کے طور پر آپ مکے کے لیے جائیں، خدا آپ سب کو انشاءاللہ نصیب فرمائے. مکے جائیں گے تو وہاں اپنے ساتھ جن چیزوں کو لے کر جائیں گے، وہ جو مکے میں آپ کو ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی، انہیں لے کے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سفر آگے مکے کا ہے. مثلا آپ اپنے ساتھ احرام لے کر جائیں گے، آپ اپنے ساتھ بغیر خوشبو کا صابن لے کر جائیں گے، چونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ آئندہ کو دیکھتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں. آپ کسی تفریح کے سفر پر جائیں گے، دریا کے کنارے جائیں گے، آپ کیا لے کر جائیں گے؟ احرام لے کے جائیں گے ساتھ. دریا کے کنارے احرام کا کوئی کام نہیں ہے. دریا کے کنارے جب آپ جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ وہ ڈریس، وہ کپڑے کہ جو آپ کو پانی کے اندر تفریح کرنے کی اجازت بھی دیں، محفوظ بھی رکھ سکیں. یہی ہوگا، اپنے ساتھ لائف جیکٹ ہوگی، وہ لے کر جائیں گے. آپ کی نگاہ آئندہ پر ہے تو آمادگی اس کے حساب سے ہے. امام عصر آنے والے ہیں، یہ آئندہ نزدیک ہے انشاءاللہ، تو اس کے حوالے سے آمادگی شرط ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ حوالے سے آمادگی عقل کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ عقل کا تقاضا ہے کہ آمادگی رکھیں. اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایمان کی حکومت کیسی ہوگی. عقلانہ ہوگی, عقلانہ طرز زندگی ہوگا. لہٰذا ہم آج سے ہی اس چیز کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ وہ دور کیسا ہوگا جس میں ہم امام کی خدمت میں پہنچیں گے. اب عقل کی تعریف کی طرف آ جاؤں, مختصر سے وقت میں بیان کروں. عقل کی تعریف, ظاہری تعریف اور حقیقی تعریف. ظاہری تعریف وہ ہے جو معمولاً معاشرے کے اندر رائج ہے. عقل انسان وہ ہے کہ جو اپنی دنیا کو دو اور دو چار, چار اور چار آٹھ, آٹھ اور آٹھ سولہ, اس طرح کر کے ملٹیپلائی کرتا رہے, اپنی زندگی کی جو لوازمات ہیں انہیں اپنی زندگی میں بڑھاتا چلا جائے. عقل کے اعتبار, ظاہری اعتبار سے یہ شخص عقل مند انسان ہے. ایسا ہی ہے, معمولاً لوگ اس کو عقل کہتے ہیں کہ جو دو اور دو چار کرنے میں ماہر ہو, چاہے راستہ کوئی بھی اختیار کرنا پڑے, چاہے حق اور باطل کی آمیزش کر کے کرے, چاہے کسی کا حق مار کر کرے, کسی بھی طریقے سے کرے, دو اور دو چار کرنے میں ماہر ہو, اپنی زندگی کو اس طرح آباد کر سکے, اسے دنیا کہتی ہے عقل مند انسان ہے. یہ ظاہر ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. تعریف کون بتائے گا؟ جو خود عقل کو کمال عطا کرنے والی شخصیت. کس سے پوچھیں تعریف عقل کی؟ عقل کی تعریف مولا متقیان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا. عقل میں نے بیان کیا, ایک تعریف وہ ہے جو ظاہری ہے اور ایک امام علی. فیصلہ آپ نے اور مجھ کو کرنا ہے کہ ہم عقل مند ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا سے لیں یا امام علی کے ہاتھوں سے لیں. یہ انتخاب آپ کے پاس ہے. زبردستی کوئی نہیں ہے دین کے اندر, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. جو راستہ طے کرے گا خود کرے گا. لہذا یہ اختیار کہ میں دنیا کی بتائے ہوئے معیار کے مطابق عقل مندی کا سرٹیفکیٹ لوں, اپنے آپ کو عقل مند بناؤں, یا مولا متقیان جس کو عقل مند کہیں وہ والا سرٹیفکیٹ لوں, یقیناً مومن کا انتخاب امام علی کا ہوگا کہ جس کو علی علیہ السلام عقل مند کہیں وہ عقل مند ہے. علی جو معیار دیں عقل کا وہ معیار ہے عقل کا. ٹھیک ہے, امام علی سے ایک شخص نے پوچھا مولا مل عقل, عقل کیا ہے؟ ایک تعریف جو ظاہر ہے وہ بیان کر دی. امام نے کہا العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. عقل کی تعریف یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. رحمان کی بندگی, توجہ کیا آپ نے؟ دنیا کا معیار کچھ اور ہے عقل کا, اور امام العقل کا معیار کچھ اور ہے. امام نے کیا بیان کیا؟ العقل ما عبد به الرحمن, عقل کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رحمان کی بندگی کی طرف لے کر آتی ہے. اس کو اور دوسرے الفاظ میں بیان کروں, جس کی زندگی میں خدا کے سامنے سجدہ نہیں ہے علی مرتضیٰ کے مطابق وہ عقل مند انسان ہی نہیں. جس کی زندگی میں خدا کے سامنے توازن نہیں ہے, جس کی زندگی میں خدا رحمان کی بندگی نہیں ہے علی کے مطابق وہ عقل مند نہیں ہے. چاہے دنیا کا مال و زر اس کے پاس کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, چاہے دنیاوی اعتبار سے کسی بھی عہدے مرتبے منصب پر ہی فائز کیوں نہ ہو, علی علیہ السلام کے مطابق یہ شخص عقل مند نہیں ہے. العقل ما عبد به الرحمن, کیا ہوا؟ عقل انسان کو عبد الرحمن بناتی ہے. عقل انسان کو عبد الرحمن بناتی ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہے, یہاں سے اب میں آیات کی طرف آؤں گا. العقل ما عبد به الرحمن, عقل کا کام یہ کہ رحمان کی بندگی کی طرف لے کر آتی ہے. عقل انسان کے سامنے جو خدا کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, ان نشانیوں کے ذریعے سے ایک انسان کو اس کے خالق کی جانب متوجہ کرتی ہے. مزے کی بات یہ ہے یہاں پر, یعنی دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ خداوند عالم سورہ رحمان کے اندر انسان کی خلقت سے پہلے بھی رحمان کو بیان کر رہا ہے. الرحمن خلق الانسان, کس نے بنایا انسان کو؟ جو رحمان ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان, اور اس نے انسان کو خلق کیا, رحمانیت سے متصف کیا ہے انسان کی خلقت کو. امام علی نے کیا کہا؟ العقل ما عبد به الرحمن, عقل وہ ہے جسے رحمان کی بندگی کی جائے. یعنی عقل انسان کو عبد الرحمن بناتی ہے. یہاں تک ہمارا ایک مقدمہ طے ہوا. اب اگر عقل نے انسان کو عبد الرحمن بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ عقل مند انسان رحمان کی بندگی کرتا ہے. عقلانہ زندگی کیا ہوگی؟ جو خدا بند عالم بیان کرے گا کہ جو عبد الرحمن ہوتا ہے, عباد الرحمن ہوتے ہیں, وہ جس زندگی کے اسٹائل پر چل رہے ہوں گے یہ عقلانہ طریقہ کار ہوگا. مقدمہ سمجھ آ گیا؟ میں نے کہاں سے بات نکالی ہے؟ عقل عبد الرحمن بنائے گی. اور ان عباد عبد الرحمن کی جمع ہے عباد الرحمن، عبد کی جمع عباد، رحمان اپنی جگہ رہے گا، عباد الرحمن کی جو زندگی ہوگی وہ عقلانہ زندگی ہوگی. ہمیں عقلانہ زندگی کیوں چاہیے، اس کا معیار کیوں چاہیے؟ زمانے کے امام کے منتظر ہیں، زمانے کے امام کی حکومت کے اندر کون سا طرز زندگی رائج ہوگا؟ عقلانہ زندگی. ٹھیک ہے، اس بات یہاں تک نکل گئی. اب آئیے قرآن کریم آیا عقل مند لوگوں کی زندگی کا کوئی طریقہ کار بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ سورہ فرقان، سورہ فرقان کی یہ آیات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 63، عباد الرحمن، عباد الرحمن جمع ہو گئی عبد کی، عقل مند لوگ، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے نرمی سے چلتے ہیں. یہ خصوصیت آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. بس عباد الرحمن جہاں بھی بیان کروں گا یعنی عقل مند لوگ. کون سے عقل مند لوگ؟ جن کو مولا متقیان نے عقل مند قرار دیا ہے. ہمیں ان صفات کو اپنے اندر کیوں پیدا کرنا ہے؟ آج پہلا دن ہے میں باتوں کی تکرار کر رہا ہوں. کیوں پیدا کرنا ہے؟ تاکہ ہم امام عصر کے ہاتھوں قائم ہونے والی عادلانہ اور عقلانہ حکومت میں زندگی گزارنے کے قابل بن سکے. اور امام کے آنے سے پہلے آمادگی عقل کا تقاضا ہے. اب جو خصوصیت ہے عباد الرحمن، کون ہے؟ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، عقل مند لوگ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں. ہون کا جو ترجمہ کیا گیا، آیت اللہ جوادی آمولی اپنی تفسیر کے اندر کرتے ہیں، ہون سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی نہ ان کو تکلف میں ڈالتی ہے، نہ ان کی وجہ سے کوئی دوسرا تکلف میں پڑتا ہے، نہ یہ اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو رنج اور تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ کسی کے ذریعے سے رنج اور تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں، اگر آ جائے اسے گزارتے ہیں. ہونا کا جو ترجمہ کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا یمشون چلنے سے ہے، لیکن آغا جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عباد الرحمن چلتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں، یہ ظاہری ترجمہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ یعنی ان کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت سادہ ہے، وہ بہت نرمی والا ہے، وہ آہستگی والا ہے. عباد الرحمن کی زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے، جو طرز زندگی ہے، جو عقلانہ طرز زندگی ہے، وہ بہت سادہ زندگی ہے، سادگی سے زندگی گزارتے ہیں. امام عصر کے دور میں یہی سادہ زندگی آنے والی ہے. امام عصر کے دور میں انسان کے پاس سب کچھ ہوگا، توجہ کیجئے گا، روایات بیان کرتی ہیں کہ انسان اس دور میں، آپ نے بارہا اس روایت کو سنا ہے کہ انسان اس دور کے اندر خیرات اور صدقہ لے کر نکلے گا کہ کوئی ضرورت مند اس سے خیرات اور صدقے کو لے لے، اس دور میں کوئی خیرات اور صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. یہ امام عصر کی حکومت کی خصوصیت ہے. اس کے اندر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اتنا زیادہ وسائل مہیا ہو چکے ہوں گے کہ کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی چونکہ عقل کامل ہوگی، جو میں نے پہلے بیان کیا، جب عقل کامل ہوگی تو اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے قناعت. انسان قناعت کے ساتھ زندگی گزارے گا. عقل مند انسان قانع ہوتا ہے، عقل مند انسان اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، اور جو عقل مند نہیں ہوتا وہ اپنی زندگی کو بلا وجہ کے قرضوں سے بھر لیتا ہے. غیر عقلانہ زندگی یہ قرضوں کی زندگی. مجبوری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا نہ خاصہ کسی کا مجبوری ہو جائے، میڈیکل کا مسئلہ ہو جائے، بچے کی شادی میں کچھ پیسے کم پڑ جائیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی غیر اس کی ممانعت ہے، نہیں. اور قرض دینے کی جو ہے وہ روایات بیان بھی بہت زیادہ کی گئی ہیں، حتیٰ ہمارے یہاں کہا گیا ہے کسی کی مدد کرنے سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے قرض دو کسی کو، کیونکہ قرض کر دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد اسے واپس لو، عزت کے ساتھ اس کو دو، وہ تمہیں واپس دیتے ہوئے عزت محسوس کرے گا کہ میں نے لیا تھا اور آج میں واپس دے رہا ہوں. لیکن ایک غیر عاقل انسان کی زندگی دائماً قرضوں کے اندر گھرتی چلی جاتی ہے. لیکن عقل مند انسان قناعت کرتا ہے، جتنی چادر ہوتی ہے اتنے پاؤں پھیلاتا ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرتا ہے. امام عصر کے دور میں جو انسان خیرات لے کر نکلے گا، دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ انسانوں کو مل چکا ہوگا، چونکہ روایات ہیں کہ جب امام تشریف لے کر آئیں گے تو زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، آسمان اپنی برکتوں کو نازل کرے گا. اب میں یہاں پر جب بھی پڑھتا ہوں اس روایت کو، معمولاً ایک جملے کا اضافہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں، یہ جو روایت ہے کہ زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، عربی میں اس کا جو آیا ہے وہ یہ کہ زمین اپنی زینت کو آشکار کرے گی. زمین اپنی زینت کو آشکار کرے گی، زینت یعنی خوبصورتی، زینت یعنی حسن، یعنی جمال، زمین کا جمال. اس کی ایک تطبیق یہ ہے، روایت بیان کرتی ہے کہ امام کا جب ظہور ہو جائے گا، دنیا میں اتنا امن و امان اور اچھا ماحول ہوگا کہ دنیا کی کسی زمین کے اوپر بھی خشکی نظر نہیں آئے گی، ہر جگہ تراوت نظر آئے گی، ہر جگہ ہریالی نظر آئے گی. زمین کی ہریالی زمین کی حیات ہے، یعنی ہر جگہ حیات ہوگی. انسان تو انسان، زمین کو حیات ملے گی. لہذا روایت میں آیا کہ زمین اپنے خزانوں کو ظاہر کرے گی، اپنی زینت کو آشکار کرے گی، اپنے حسن و جمال کو آشکار کرے گی. اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی حسن و جمال اگر ہے زمین کے پاس تو آج کیوں نہیں آشکار کرتی زمین اپنے اس حسن و جمال، آرائش، زیبائش کو آج آشکار کر دے، آج سامنے لے آئے. لیکن آپ سب مومنین ہیں، آپ سب نے فقہا کے مسائل کو پڑھا ہوا ہے کہ آرائش، خوبصورتی، حسن و جمال کو ظاہر کرنے کی ایک شرط کیا ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آرائش، حسن و جمال کو ظاہر کیا جائے وہ محرم ہو. ابھی زمانے کا زمین کا محرم نہیں آیا، جس وقت زمین کا محرم آئے گا زمین اپنی آرائش کو ظاہر کرے گی. درود پڑھیے سب مل کے محمد علیہ وسلم. زمین کا محرم آنے دیجیے انشاءاللہ، زمین اپنے خزانوں کو ظاہر کرے گی، زمین کی زیبائش، آسمان برکتوں کو نازل کرے گا. ایسی برکتیں اب تک نہیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کچھ ہونے والا ہے امام کے دور میں. لہٰذا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور ایک وجہ وہی جو میں عرض کر رہا ہوں، انسان کی جب عقل کامل ہوگی تو کیا ہوگا، قناعت پسند ہوگا، انسان جتنا ہوگا اس پہ گزارا کرنے کی کوشش کرے گا. بس امام عصر کی جو حکومت آنے والی ہے اس کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی عقلانہ زندگی ہے. اب عقلانہ زندگی کا پہلا اصول جو خدا دے رہا ہے قرآن کریم کے اندر وہ کیا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پر سادگی سے گزرتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں. یہ زمین کے اوپر جو ہے وہ کر و فر، اکڑنا اور غرور و تکبر کرنا نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر توازو ہے. ہونا کا ترجمہ جو میں کروں گا وہ یہ کروں گا، یمشون چلتے ہیں توازو کے ساتھ، میں نہیں کر رہا، آیت اللہ جوادی عاملی دیگر بزرگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، قرآن میں بھی اس کا ترجمہ توازو سے کیا گیا. خوب، پہلی خصوصیت عقل کی عزیزوں، اب توجہ کیجیے گا، وقت محدود ہے، میں تیزی سے آج کے موضوع کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی خصوصیت عقل کی، عقلانہ زندگی کی توازو ہے قرآن کے مطابق. پہلی خصوصیت، جو عقلانہ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں توازو ہوتا ہے. توازو کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ تکبر کے مقابلے میں. بس جہاں انسان کی گردن اکڑی کیا ہوا سمجھ جائیے، وہ عبد الرحمن نہیں ہے. عبد الرحمن نہیں ہے تو مولا متقیان کے مطابق سب کچھ ہوگا عقل مند نہیں ہے، مولا نے فیصلہ کیا. ٹھیک، لہذا تکبر جہاں آ گیا سمجھیے کہ یہ بندگی سے باہر ہے. تکبر جہاں آیا وہاں بندگی سے باہر ہو گیا انسان، خدا کی اس سے باہر چلا گیا. جہاں توازو آیا وہاں انسان خدا کی جو ہے وہ بندگی کے اندر آ گیا. خب، یہ پہلی خصوصیت کیوں بیان کی گئی قرآن کریم میں عباد الرحمن کی؟ اس لیے کہ جس پہلی خصوصیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس خصوصیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے مقابلے میں تکبر کی بنیاد پر پہلی مرتبہ جو خدا کی رحمت سے باہر نکلا وہ شیطان تھا. پہلی مرتبہ جو خدا نے غضب کیا اپنی مخلوقات کے اندر، کس پر کیا؟ شیطان پر کیا. پہلی مرتبہ خدا وند عالم نے کسی کو اپنی رحمت سے دور کیا، کس بنیاد پر کیا؟ تکبر کی بنیاد پر کیا. اسی لیے آیت اللہ جوادی اور آیت اللہ محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ پہلی خصوصیت، آقا جعفر سبحانی نے بیان کیا اس کو، پہلی خصوصیت جو بیان کی عباد الرحمن کی، عقل مند لوگوں کی توازو ہے. کیوں توازو؟ اس لیے کہ اس توازو کے نہ ہونے کے نتیجے میں 6000 سال خدا کو سجدہ کرنے والا شیطان ایک لمحے میں نکال دیا گیا. 6000 سال خدا کی بندگی کرنے والا، 6000 سال سبحان قدوس سجدے میں پڑھنے والا، 6000 سال سبحان ربی العلیٰ پڑھنے والا، 6000 سال اور مولا کے مطابق، امام علی کے مطابق یہ 6000 سال معلوم نہیں زمینی ہے کہ آسمانی ہے. اگر آسمانی ہو تو وہاں کا ہر سال زمین کے 1000 سال کے برابر ہے. کتنی عبادت ہے شیطان کی، لیکن ایک آنے واحد کے اندر ہوا کیا؟ توازو نہیں تھی. خدا نے امر کیا، اس نے آدم کے سامنے توازو نہیں کی. آدم کے سامنے شیطان نے، ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر. کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ تو نے اس کو کس چیز سے بنایا؟ خلقتہ من تین و خلقتنی من نار، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا. انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، شیطان کے الفاظ ہیں، شیطان کے الفاظ ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں آگ سے بناؤں یا مٹی سے بنا ہے، وہ کس کو سکھا رہا ہے؟ شیطان، خدا وند عالم جو آگ خاک مٹی سب چیزوں کا بنانے والا ہے اس کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزوں یہی ہوتا ہے، ہم بھی جب احکام الہی پر عمل نہیں کرتے، خدا کا کوئی حکم ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی مرضی پر عمل کرتے ہیں، در حقیقت ہم بھی خدا کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی خدا سے کہتے ہیں نہیں تو نے مکس گیدرنگ میں نہ جانے کا حکم جو دیا ہے کہ نہ جاؤ مکس گیدرنگ کے اندر، یہ حکم صحیح نہیں، ہم نہیں مانتے، ہماری عقل کہہ رہی ہے مکس گیدرنگ میں جانا جائز ہے، تیرا فتویٰ صحیح نہیں ہے، تیرا حکم صحیح نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ شیطان نے کیا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ مجھے مٹی، اب مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی پر افضلیت رکھتی ہے، خدا کو سکھا رہا ہے۔ خدا نے کیا کیا 6000 سال، عزیز اس کو معمولی مت سمجھے گا، اس کو مولا متقیان نے بیان کیا اپنے آپ 6000 سال، اور اس کے بعد خدا نے ایک لمحے میں نکالا، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد توازو نہیں تھا، متوازے نہیں تھا، تکبر کی بنیاد پر نکلا، 6000 سال کی عبادتیں منہ پہ مار دی گئیں، نکال دیا گیا۔ اسی لیے آیت اللہ جعفر سبحانی نے بیان کیا کہ خدا نے عباد الرحمن عقل مند لوگوں کی پہلی خصوصیت جو بیان کی وہ توازو ہے۔ عقل مند انسان کا شانہ دوسروں کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، جو غیر عقل مند انسان ہوگا وہ تکبر کے ساتھ چلے گا۔ یہ توازو کتنا ہے میں اس کو روایات میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا، وقت کم ہے، میں بہت ساری روایات سوچ کے آیا تھا نہیں پڑھ پاؤں گا، ایک کو سن لیجئے یا دو بیان کر دوں گا، کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متوازے ہوتا ہے، جس کا توازو سب سے زیادہ ہو وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا وند عالم کو علی سے بے پناہ محبت ہے، اسی لیے اللہ کو کوئی پناہ محبت ہے، کیوں؟ کیونکہ علی مرتضیٰ اس عظمت پر فائز ہونے کے باوجود متوازے ہیں۔ علی مرتضیٰ کی جو عظمت ہے کائنات میں رسول کے بعد کسی کی بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ کے اندر ولادت فقط علی مرتضیٰ سے مخصوص ہے، جنگوں کے اندر بہادری شجاعت کا تمغہ فقط علی کے سینے پر سجتا ہے، میدان علم کے اندر باب العلم کا معیار فقط علی مرتضیٰ کی ذات ہے، جو عمل پہلے کرے آیات اس کے عمل کے مطابق اتریں وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ یہ تمام خصوصیات ہیں جو آپ کے ذہن کے اندر ہیں، آپ نے سماعت فرمایا ہے، یعنی ایک خصوصیت امام علی کی فضیلت میں یہ بیان کر دوں کہ خدا وند عالم نے اپنے نبی کے لیے یہ اہتمام رکھا، نبی کے احترام کی خاطر، کہ خدا وند عالم نے رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں قرار دیا تھا۔ آپ جب بھی کسی روشنی میں آتے ہیں، کوئی روشنی کے اندر کوئی بھی آبجیکٹ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، رسول اللہ کے جسم کا کوئی سایہ نہیں بنتا تھا، کیوں؟ کیونکہ خدا کے نزدیک اس رسول کی حرمت بہت زیادہ ہے، خدا یہ برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کہ حتیٰ کسی کا پاؤں چلتے ہوئے رسول کے سائے پر بھی پڑے۔ جو خدا یہ برداشت نہ کرے وہ خدا فتح مکہ کے وقت اس بات کی اجازت دے کہ علی علیہ السلام آ کر اسی نبی کے دوش پر سوار ہو کر بتوں کو گرائیں۔ توجہ کیجئے گا، امام علی علیہ السلام کا پاؤں ہے رسول اللہ کے دوش پر، یہ توہین رسول نہیں ہے، یہ نفس نبی کی تعبیر ہے۔ نفس نبی سے کیا مراد ہے؟ یہاں ان چیزوں میں دیکھنا ہوگا، جو نفس نبی ہے یعنی محمد اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نبوت کا فرق ہے، باقی ہادی ہیں، ہدایت ہے، جو سلسلہ کتاب قرآن نازل ہوئی وہ رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ امام علی علیہ السلام اس کتاب کے بیان کرنے والے ہیں، مفسر ہیں، اس کو بیان کریں گے رسول اللہ کی نیابت میں۔ اب یہ امام علی کی عظمتیں ہیں، رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھ کے مولا متقیان نے ایک جملہ بیان کیا کہ میں جب رسول اللہ کے شانوں پر چڑھا بتوں کو گرانے کے لیے، اتنا بلندی مجھے محسوس ہوئی کہ میں اگر گویا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان تک میرا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ یہ امام علی نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر فقط ایک جملہ بیان کر دوں کہ خوب، یہ شاید اہتمام رسول اللہ نے کیا ہو کہ پروردگار تو نے مجھے اپنے پاس عرش پر بلا کر معراج عطا کی تھی، تو جو نفس نبی ہے اس کو ایک معراج میں عطا کروں گا جو میرے شانوں پر چڑھ کے اسے حاصل ہو۔ یہ مولا متقیان جن کی اتنی عظمتیں ہیں عزیزان محترم، اتنی صفات ہیں، اتنی خصوصیات ہیں، وہی مولا کتنے متوازے ہیں کہ جنگ کے جو شہداء ہیں ان کے گھروں میں آتے ہیں، جو امام علی کے ساتھ مارے گئے ان کے گھروں کے اندر آ کر ان کے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، بچوں کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، بچوں کے لیے ناقہ بنتے ہیں، بچوں کو اپنی پیٹھ پر سوار کرتے ہیں، یا کسی گھر میں جا کر ان یتیم بچوں کے لیے روٹیوں کو جو ہے تندور کے اندر لگاتے ہیں، یا اسی طرح معاشرے کے اندر غریبوں کو جو غلام ہوتے ہیں ان کے سامنے تواضع کرتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، آزاد کرواتے ہیں، اپنے زور بازو قوت بازو کو استعمال کرتے ہوئے زمین کو کھودتے ہیں، کنواں نکالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، کھجور کی کٹلیاں اس غلام کو دیتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد تو آزادی کی زندگی گزار۔ یہ تواضع ہے مولا کا۔ اسی لیے امام علیہ السلام کی وہ دعائے کمیل جس کو ہمارا پڑھتے ہیں، اس کا ایک جملہ جس کو اگر ہم اس طرح سنیں کہ امام نے کمیل سے کہا اس کو دو روزانہ پڑھنا، روز نہ پڑھ سکو ہفتے میں پڑھنا، زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، جو روایت بیان کی جاتی ہے اگر یہ روایت صحیح ہو، اس دعائے کمیل کے اندر جس کو اگر مجھے روز پڑھنا ہے تو خدا سے ایک چیز مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ علی سکھا رہا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ وَجَعَلَنِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ مُتَوَازِعًا، اے میرے پروردگار مجھے ہر حال میں متواضع رکھنا۔ وَجَعَلَنِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، یعنی کسی بھی جگہ پہنچ جاؤں، کوئی مقام، عہدہ، مرتبہ، منزلت، پیسہ، جو چیز بھی میرے پاس آ جائے، کیا کرنا؟ فی کل الاحوال متوازیہ، مجھے متوازے رکھنا۔ خدایا میری گردن کو کبھی اکڑنے مت دینا۔ امام علی نے بیان کیا یہ، روز مانگو خدا سے۔ یہ تواضع وہ صفت ہے، عباد الرحمان کی پہلی صفت تواضع ہے۔ بیان کیا امام صادق نے کہ تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک کون ہے؟ المتوازعون، جو تواضع کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک ہیں۔ دوسری روایت بیان کی گئی، چھٹے امام سے بیان کیا گیا کہ خدا بندے عالم نے دو فرشتے اپنے بندوں پر مقرر رکھے، یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں ان کے علاوہ، جو آسمان پر، امام نے بیان کیا ان فی السماء، آسمان پر للہ ملکین، دو فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب کوئی انسان تواضع کرتا ہے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت اور عظمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب کوئی انسان تکبر سے پیش آتا ہے یہ اس کی عزت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ایک نظام ہے، خودکار نظام ہے، آٹومیٹک نظام ہے۔ متکبر انسان چار دن اچھے گزار لے گا، پانچواں دن اس کے ڈاؤن فال کا ہوگا۔ متکبر انسان کبھی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ اچھا نہیں ہو سکتا، متواضع انسان ہمیشہ اچھا رہے گا۔ متواضع انسان، ایک مثال پیش کر دوں، متکبر انسان صدام حسین، متواضع انسان امام خمینی۔ کس کا نام زندہ ہے؟ کس کا راستہ زندہ ہے؟ کس کے راستے نے انسانوں کو حیات دی ہے؟ کس کے راستے نے انسانوں کو جلا بخشی ہے؟ آج دنیا میں ہمارے ملک میں بھی نام لیا جاتا ہے ان کا ہمیشہ سے۔ بس عزیزوں، عباد الرحمان کی پہلی خصوصیت، کیوں عباد الرحمان کی خصوصیات پہ کام کرنا ہے؟ چونکہ عقلانہ طرز زندگی ہے ان کا۔ کیوں عقلانہ طرز زندگی اپنانا ہے؟ کیونکہ ہمیں امام اثر کی حکومت میں جانا ہے۔ امام اثر کی حکومت کا معیار کیا ہوگا؟ عادلانہ اور عقلانہ ہوگا۔ عادلانہ حکومت ہوگی اور عقلانہ حکومت ہوگی، لہذا اس معیار کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تواضع۔ تواضع اب کہاں کہاں ہے؟ وقت ختم ہو گیا۔ تواضع مختلف جگہوں پر ہے، خدا کے سامنے تواضع، انبیاء کے سامنے تواضع، احکام الہی کے سامنے تواضع، خدا کے بندوں کے سامنے تواضع۔ یہ تواضع کے مختلف لیولز ہیں، مراحل ہیں، جن کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آئمہ علیہ السلام کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی سے اگر آپ شروع کریں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اسوۂ عمل ہیں۔ رسول اللہ کی برجستہ ترین صفت کیا ہے؟ یہی بندگی ہے۔ جو رسول اللہ کو خدا نے معراج عطا کی، اس معراج کے اندر خدا نے کیا بیان کیا؟ سبحان الذی اسرا، آگے کیا ہے؟ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کروائی، سیر کروائی، کس کو؟ اپنے عبد کو۔ رسول اللہ کے اتنے نام ہیں، اتنی خصوصیات ہیں، لیکن خدا نے جس چیز کو معراج کی بنیاد قرار دیا ہوا ہے وہ بندگی کو قرار دیا۔ بندگی کی بنیاد پر معراج ہے، خوب غور کیجئے گا، بندگی کی بنیاد پر معراج ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، کیونکہ نماز کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ بندگی کرتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، خدایا تو ہی ہر چیز سے بزرگ کو بالاتر ہے، اے میرے پروردگار یہ دنیا و مافیا جو کچھ ہے اس کی تیرے سامنے کوئی اہمیت نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار تیری بندگی فقط، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، سبحان ربی العظیم، تیرے سامنے رکوع کر رہا ہوں، تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، بندگی ہے۔ اسی بندگی کو اس لیے مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ رسول اللہ کو معراج عطا کی، خدا نے اس معراج کے جو آیت ہے وہ بندگی سے بیان کی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، اور آسمان اور جو ہے ملکوت کی ان کو جو ہے نشانیاں دکھائیں. بس عزیزوں, عباد الرحمن کی پہلی خصوصیت توازو, اس توازو کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, خدا کے سامنے توازو. رسول اللہ کی صفت امام علی کی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, اتنی عظمتوں پر فائز ہونے کے باوجود امام علی متوازن اور کہتے ہیں دعائے کمائل میں مانگو اس کو. امام حسن کا توازو آپ کے سامنے, امام حسن مصطفیٰ کا توازو یہ ہے کہ انسان, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد شام سے آیا تھا, شام سے آنے کے بعد اس نے دیکھا مسجد ہے مدینہ کی, اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخصیت بیچ میں بیٹھی ہوئی جس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس نے آنے کے بعد پوچھا کہ کون ہے جو لوگوں کے درمیان ہے. کہنے والے نے کہا یہ حسن ہے. کون حسن؟ کا حسن ابن علی. کہا علی کے بیٹے ہیں؟ کہاں. آنے کے بعد برا بھلا کہنا شروع کر دیا امام کو, اور امام مدینہ کے اندر ہیں, امام کا ایک سرکل ہے, لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد چاہتے ہیں کچھ کریں, امام نے کہا نہیں بیٹھے رہو بیٹھے رہو. جب وہ خاموش ہو گیا تو امام نے کیا کہا, سنا ہوا ہے آپ سب کا, اس شخص سے امام نے کیا کہا, کہا کہ اے میرے بھائی تو مجھے اجنبی لگتا ہے, تو اس جگہ اجنبی ہے شاید. کہتے ہیں ہاں شام سے آیا ہوں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, تیرے پاس اگر گھر نہ ہو تو میرا گھر حاضر ہے, میرے گھر چل. تو نے اگر کھانا نہیں کھایا میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں, تیرے پاس مال نہیں ہے اگر استعمال کرنے کے لیے میں تجھے مال دیتا ہوں. یہ توازو ہے عزیز. توازو کی اعلیٰ ترین مثالیں آئمہ نے قائم کی ہیں. آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں توازو پہلا حرف ہے جو آئمہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. خصوصیات میں برجستہ ترین خصوصیت توازو ہے. حالانکہ وہ کون ہے جن کی خاطر کائنات خلق ہوئی ہے, جن کی خاطر یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ توازو ہے. بس امام زمانہ کی عادلانہ اور عاقلانہ زندگی کا پہلا اصول توازو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا, اپنے بھائیوں کے سامنے توازو, اپنے دینی لوگوں کے سامنے توازو. ایک آیت فقط بیان کر دوں, سورہ مائدہ کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں, پڑھیے گا خدا, آیت نمبر 54. اس آیت کے اندر خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو دور امام زمانہ کے لوگوں کی ہیں. من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے گا, پھر جائے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, خدا ان کے بدلے ایک اور قوم لے کر آئے گا, یحبہم ویحبونہ, کہ جن سے خدا محبت کرتا ہوگا اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے. اگلی صفت کیا بیان کی گئی ہے ان کی, اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. ان کی خصوصیت یہ ہوگی, پہلی خصوصیت یہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے, خدا ان سے, دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اذلتن علی المؤمنین, یہ مومنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. اذلہ ذل سے نکلا ہے, جھکے ہوئے ہوں گے, عاجزی رکھنے والے ہوں گے, مومنوں کے سامنے اکڑ کے چلنے والے نہیں ہوں گے. اعزتن علی الکافرین, ہاں یہ کافروں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہوں گے, کافروں کے سامنے ان کی گردن نہیں جھکے گی, دشمنان اسلام کے خلاف یہ سیسا پلائی دیوار کی مانند ہوں گے. مومن کے سامنے آگے ہمبل ہوں گے, مومن کے سامنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے. بس یہ صفت ہے عزیز. اس آیت کو مفسرین نے بیان کیا, مخصوص آیت اللہ جوادی عاملی اور دیگر بزرگوں نے بیان کیا کہ اس آیت کی جو خصوصیات ہیں دوران عصر کے لوگوں کی خصوصیات ہیں. حوالہ پھر دے دوں, سورہ مائدہ آیت نمبر 54, اس کو خود پڑھیے گا, دیکھیے کیا کیا خصوصیات ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. اب ہمیں اور آپ کو اس توازو سے آگے پڑھنا ہے. آئمہ علیہ السلام بہترین سکھانے والے. توازو مشیت کے سامنے توازو ہے, خداوند عالم کی جو مشیت ہو اس کے سامنے انسان توازو کرے, حق کے سامنے توازو. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حق کے سامنے توازو کرو تاکہ تم عقل مند ترین انسان بن جاؤ. یہ توازو کرنا اپنے آپ کو خراب کرنا نہیں ہے, توازو عقل کی دلیل ہے. بس عزیزوں, مشیت خدا کے سامنے توازو, خدا کے احکام کے سامنے توازو. یہ ایام جناب سیدہ کی مظلومیت کے ایام ہیں. اس کے اندر آپ آ کر دیکھیں, ان حالات کے اندر ابھی دیکھیے تو آپ کو توازو کی اعلیٰ ترین مثال نظر آئے گی. مدینہ کے اندر اعلیٰ ترین مثال ہے توازو کی. کیوں توازو کی مثال ہے؟ توازو یہ نہیں کہ انسان کچھ کر نہ سکتا ہو, یہ توازو نہیں ہے. توازو یہ کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہو مگر حق کی خاطر تحمل کرے. یہ جو ایام ہیں ابھی, میں آپ کو کس طرح سے, میں ہمیشہ اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ چلیے مدینہ چلیں. اپنے دلوں سے آپ ہمیشہ کربلا کا سفر طے کرتے ہیں, ان دنوں میں اپنے آپ کو مدینہ پہنچائیے, مدینہ کی گلی میں چلیے, روضہ رسول کے سامنے کی گلی میں آئیے, دیکھیے کیا حالات ہیں. آپ کو جو ہے وہ ایک نیم سوختہ دروازہ نظر آئے گا, آپ کو اس مدینہ کی فضا میں ایک آواز محسوس ہوگی, یا فضت خزین, اے فضہ مجھے نکال, میرا محسن شہید ہو گئے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب سیدہ. کون سیدہ؟ جس کے لیے رسول نے بیان کیا تھا, فاطمہ کا غضب خدا کا غضب, فاطمہ کی رضا خدا کی رضا. یہ وہ فاطمہ ہے کہ اگر ارادہ کر لیتی تو یقین جانیے مدینے میں کوئی بچتا نہیں. اس عظمت پر فائز بیوی کا تواضع یہ ہے کہ خود در و دیوار کے درمیان آ گئی, امت کو برا نہیں کر, امت کے لیے بدعا نہیں کر. یہ تواضع للحق ہے عزیز. علی مرتضیٰ کا تواضع, متواضع ترین انسان ہے کائنات کے علی مرتضیٰ. ہاتھوں میں طاقت موجود ہے, ذوالفقار موجود ہے, کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ اگر علی تلوار نکال لیں تو علی کے مقابلے پر آئے, مگر حق کے سامنے تواضع ہے. اس وقت مشیت الہی کچھ اور ہے. اب اس مشیت الہی کے اندر علی کیا برداشت کر رہے ہیں؟ علی زہرا کی آواز در و دیوار کے پیچھے سے سن رہے ہیں. علی کیا برداشت کر رہے ہیں؟ علی دیکھ رہے ہیں کہ زہرا اپنا حق مانگنے جا رہی ہیں, اور جب واپس آ رہی ہیں تو زہرا کی چادر خاک آلود ہو چکی ہے. تواضع ہے علی کے عزیزوں کہ علی نے برداشت کیا ان چیزوں کو. علی متواضع ہے, حق کے سامنے ہی ہے. تواضع حق کے سامنے تھا. اگر خدا یہ چاہتا ہے علی تعامل کریں گے, علی صبر کریں گے. تواضع امام علی کا, متواضع امام علی علیہ السلام مشیت کے سامنے. اسی لیے جن کے اندر کوئی جرت نہیں تھی ان لوگوں نے جب علی کا تواضع حق کے سامنے دیکھا, آ کے علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی, علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی باندھ کر علی کو کھینچنے لگے, کیونکہ انہیں معلوم ہے علی اس وقت صبر کی منزل پر ہے. بس اسی نے زحمت تمام کی, میں نے آپ کی. یہ حالات ہیں اس وقت مدینے کے. واقعی کیا حالات ہوں گے؟ ابھی چند دن پہلے آپ نے رسول اللہ کی شہادت کے جو ہے وہ ایام گزارے, امام حسن کی شہادت کے ایام. عزیز و سخت ترین مرحلہ رسول اللہ کا اہل بیت کے اوپر گزرا. پنجتن پاک کو رسول اللہ کی جدائی شاق تھی, اور سب سے زیادہ یہ جدائی جس کو جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی وہ کون تھی؟ وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا تھی. راوی نے بیان کیا ہے, بیان کیا گیا کہ رسول اللہ پر غش داری ہوتا تھا, رسول اللہ کو غش افاقہ ہوتا تھا. جناب سیدہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بار بار دیکھ رہی ہیں بابا کے چہرے کی طرف. عزیز اب کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, خدا مند عالم نے اولادوں میں محبتوں کو مختلف انداز سے تقسیم کیا ہے. بیٹی کے حصے میں باپ کی محبت زیادہ رکھی ہے, بیٹی کے نصیب میں خدا نے زیادہ رکھی ہے باپ کی محبت. بیٹا بھی چاہتا ہے لیکن بیٹی کا اظہار زیادہ ہے باپ کے ساتھ, بیٹے کا اظہار ماں کی محبت کے ساتھ ہے. خدا نے ایسے رکھا ہے کچھ سلسلہ. اب یہ بیٹی ہے, باپ کو دیکھ رہی ہے, باپ بار بار غش کھاتے ہیں, پھر وہ افاقہ ہوتا ہے, بابا کے چہرے کو زہرا دیکھے جا رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ نے آنکھیں کھولی, بیٹی کا چہرہ متغیر پایا. بیٹا یہ کیسی کیفیت ہے؟ کہا بابا آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں, بابا آپ زہرا کا آپ کے بعد کون ہوگا؟ یہ مسائل پڑھنا شروع کیے جناب سیدہ نے. عزیزوں رسول اللہ نے کہا زہرا نزدیک آؤ. جناب زہرا نزدیک گئیں, رسول اللہ نے جناب زہرا کے گوش مبارک میں کچھ جملے کہے, راوی نے ناقل نے بیان کیا. اب زہرا کا چہرہ مسکرانے لگا ہے. اللہ اکبر, کیا کہہ دیا رسول نے؟ ایسی کیا بات کہہ دی کہ جس سے وہ زہرا جو اب تک مضطرب تھی اب مطمئن نظر آ رہی ہیں. عزیز و موقع پر مولا متقیان نے پوچھا, اے زہرا کیا بات تھی جب رسول اللہ اس موقع پر تھے, آپ مضطرب تھیں, آپ کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی, مگر جب رسول اللہ نے آپ کے کانوں میں کچھ کہا آپ مطمئن ہو گئیں, مسکرائیں. کہا میرے بابا نے مجھے کہا تھا بیٹی تم میرے غم میں زیادہ فکر مند نہ ہو, کیونکہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملنے والی ہو. بیٹا تمہارا رہنا اس دنیا میں زیادہ نہیں ہے, تم جلد میرے پاس آ جاؤ گی. اللہ اکبر, اس جملے کو پڑھتے ہوئے کہتا ہوں زہرا آپ تو خوش ہو گئی ان جملوں کو بیان کر کے. کوئی زینب کے دل سے پوچھے کیا گزری ہوگی, حسنین کے دل سے پوچھے کوئی کیا گزری ہوگی, ماں جانے کی باتیں کر رہی ہے. اجرکم اللہ. بس عزیزو یہ ایک بیٹی ہے کہ جس کو اپنے بابا کا جانا ایسا شاق گزر رہا ہے, اب باپ نے اس کو ایک خوشخبری دی ہے, بس ایک الوداع اور نظر آتا ہے. جہاں ایک بیٹی ہے ایک باپ ہے, اور وہاں بیٹی اپنے بابا کے سواری کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے. یہاں سواری حرکت نہیں کرتی, باپ زمین پر آتا ہے, بیٹی کو اپنی آغوش میں بٹھاتا ہے. وہاں بابا نے کوئی خوشخبری دی تھی, یہاں باپ مظلوم ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ سکینہ اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جا, سکینہ اب تماچوں کے لیے آمادہ ہو جا, اب تیرا بابا واپس نہ آئے گا. ارے اب تجھے امتحانات دینے ہیں, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک کا سفر ہے, تازیانے اور تماچے. سیعلم الذین ظلموا ایّا
منقلب بار لاستہ وصول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تو رحمت کا واسطہ, جہاں کہیں فرش اعضہ بچھا اس فرش اعضہ کو بچھانے والوں اس پہ آنے والے مومنین و مومنات کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. پروردگار کی رحمت کا واسطہ, یہ ماہ ایام عزا کے آخری دن باقی رہ گئے, اس میں ہمیں بہترین فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان آخری دنوں میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کے فرش سے حسینی رنگ و رو اپنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس وقت دنیا میں جہاں عزادار عزاداری میں مشکلات کا شکار ہیں, مخصوصاً سعودی عرب, نائجیریا, بحرین, کشمیر, تمام جگہوں کے مومنوں کی مدد فرما, تمام مسلمانان عالم کی نصرت فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں دعوت فرما.